بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما یہ ان کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، خلاف معمول میں جلدی آ گیا ہوں تو لوگ پھر وہ ہمارے حساب سے آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آتے ہیں تو احمد صاحب آج شاید کافی عرصے بعد آئے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ایکسپلینیشن ضروری سمجھی تو اس مجلس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، معروف القرآن کی جلد نمبر 3، یہ ہماری ریفرنس بک ہے اس کے اندر، تو جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں 63, 64 اور پھر 65, 66, 67 بھی یہ سورہ انعام کی آیات ہیں، تو ان میں جیسے کہ پیچھے سے بھی کافی آیات کے ساتھ یہ مضمون چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکامات فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کبھی کسی بات کی اصلاح فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی براہ راست، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب یعنی امت کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ تو یہی سلسلہ یہاں پر بھی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے تمہاری مصیبتوں سے، چاہے وہ خشکیوں میں تمہارے اوپر آئیں، چاہے وہ تریوں کے اندر یعنی دریاؤں سمندروں میں تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، تو کون تمہیں ان سے نجات دیتا ہے، اس حال میں کہ تم اس کو چھپے حال میں بھی پکارتے ہو اور کھل کر کے بھی پکارتے ہو، کھل کر کے بھی پکارتے ہو اور خفیہ انداز سے بھی اس کو پکارتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہاذہ، اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت میں سے جس میں ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں، تو لنکونن من الشاکرین، تو ضرور بالضرور ہم شکر کرنے والوں میں ہو جائیں گے، ہم آپ کی نعمتوں کی جو آپ نے ہم پر نچھاور کی ہوئی ہیں، نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، جن میں ہم غرق ہوئے ہوئے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کا اب تک تو شکر نہیں کر رہے تھے، ہم ان کا اب تک شکر نہیں کر رہے تھے، اگر آپ نے مصیبت سے نجات دے دی تب ہم ضرور بالضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شکر کرنا شروع کر دیں گے۔ کہہ دیجئے ان سے، پھر ایک دوبارہ حکم، کہہ دیجئے ان سے اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی ہے جو کہ تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ومن کل کربن، یعنی اس مصیبت سے جس سے تم نکلنے کی ابھی دعا کر رہے ہو، کافر ہوتے تھے، مشرک ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوتے تھے، لیکن دعا اللہ سے ہی کرتے تھے، لیکن دعا جب مصیبت پڑتی تھی تو اللہ سے ہی کرتے تھے۔ یہ بات بہت زیادہ اہم ہمارے سمجھنے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے اور دعا بھی اللہ سے کرتے تھے، لیکن کیا نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے برباد ہو گئے، तो वो बड़ा सिमिलर है, जो कि हमारे साथ भी, हम भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को जानते हैं, अल्लाह से दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन हम भी वही कर रहे होते हैं जो कि वो कर रहे होते थे। इस वजह से हमारी भी मुसीबतें दूर नहीं होती और फिर हमारा भी मामला खराब हो जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह ही तुम्हें इस मुसीबत से निजात देता है और तुम्हें हर मुसीबतों से अल्लाह ही निजात देता है, कोई और नहीं है तुम्हें निजात देने वाला। तुम अगर किसी मुसीबत से निकल आते हो बखैर आफियत के, तो ये मत समझना कि तुम अपनी प्लानिंग के जरिए से निकल आए हो, अपनी सोच और समझ की वजह से या अपने दोस्तों की मदद की वजह से निकल आए हो। नहीं, किसी भी मुसीबत से तुम अल्लाह के बगैर नहीं निकलते। सुम्मा अंतुम तुश्रिकून, लेकिन जब तुम मुसीबत से निकल आते हो और अल्लाह ही तुम्हें निकालता है, तो तुम अल्लाह ही के साथ शिर्क करना शुरू कर देते हो। शुक्र करने का तुमने वादा किया था लेकिन तुमने शिर्क करना शुरू कर दिया। तो फिर हमारे मशायख ने इसको समझा और हमें समझाया कि शिर्क करना जो है ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है, और नाशुक्री करना ये भी दरअसल शिर्क ही है। नाशुक्री करना ये भी दरअसल शिर्क ही है। आउटवर्डली अपेरेंटली नहीं नजर आता इन दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक, बजाहिर कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, वो एक बिल्कुल अलग चीज नजर आती है, और शिर्क करना बिल्कुल एक अलग चीज नजर आती है। हम तो बुतों के सामने सर नहीं टेकते, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा नहीं मानते, और हम तो आग की भी परस्तिश नहीं करते, तो हम तो मुशरिक नहीं है। लेकिन क्या हम नाशुक्री नहीं करते? अगर नाशुक्री करते हैं तो हम भी शिर्क कर रहे होते हैं। वो तो अल्लाह का भला हो, अल्लाह का भला हो और हमारे मशायख का और नबी अलैहिस्सलाम की रहमत है कि हमारे ऊपर मुशरिक का फतवा नहीं लगता। सिर्फ फतवा नहीं लगता कि जाओ जाकर के बीवी से दूसरा निकाह करके आओ, तुम्हारा पहला निकाह टूट गया, गई तुम्हारी बीवी, तुमने शिर्क कर लिया, नाशुक्री करके तुमने शिर्क कर लिया, ये नहीं होता। लेकिन अमल तो हमारा नाशुक्री वाला और शिर्क वाला ही होता है, जिसकी वजह से पिटाई तो हमारे ऊपर शिर्क वाली होती है। फिर तो इसी को कंटिन्यू करते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब अलैहिस्सलाम को दोबारा हुक्म फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, कहते रहिए इनसे, कहते रहिए इनसे, ये आपकी बात ना सुने, ये तवज्जो ना दें, ये आपकी बात ना माने, आप कहना मत छोड़िए, कहते रहिए कुल कुल कुल। चार कुल तो हमने अभी यहां पे पढ़ लिए, ये चारों कुल तो हमें याद होते हैं ना, वो वाले चार कुल नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद, बल्कि इन्हीं चंद आयात के अंदर हमने जो है, हम जो है वो इस वक्त तीसरा कुल पढ़ रहे हैं और एक और चौथा कुल भी आने वाला है, और इससे पीछे और बहुत सारे कुल आए थे। यानी कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, बात पहुंचाते रहिए, बात पहुंचाते रहिए। तो भाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम है और जो उनको हुक्म दिया गया, तो वो हमारे ऊपर नहीं आता वो वाला हुक्म, तो हम क्यों नहीं कहते, हम क्यों नहीं बात पहुंचाते, हम क्यों नहीं दलाइल से बात को वाजह करते? हमें भी तो यही काम करना है ना। तो कह दीजिए हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम, वही है कादिर कि जो तुम्हारे ऊपर भेजे अजाब। पीछे तो निजात की बात हो गई ना, अब निजात के बाद मुसीबत के अंदर मजीद फंसाना, जिसको के अजाब कहते हैं, नेमतों का शुक्र नहीं किया, फरमा दिया तुम अंतुम तुश्रिकून, फिर तुम जो है वो शिर्क करना शुरू हो जाते हो, यानी नेमतों की नाशुक्री शुरू कर देते हो। तो अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सजा आती है, और सजा क्या होती है? कि नेमत वापस ले ली जाती है, इसी को अजाब कहा जाता है। यही अजाब की डेफिनेशन है कि अल्लाह ताला ने नेमत वापस ले ली। बल्कि अल्लाह भला करे हमारी बहनों को कि उनके साथ जो बात हो रही थी क्लास के अंदर, तो उसमें इसको मजीद समझाने की तौफीक मिली कि जब हम शुक्र नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नेमत जो होती है, जिसका हमने शुक्र अदा नहीं किया, तो वो नेमत हमसे वापस ले लेता है। अब इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कि बजाहिर वो नेमत हमसे छिनी नहीं है, वो मफकूद नहीं हो गई है, वो मादूम नहीं हो गई है, वो हमसे दूर नहीं हो गई है, वो है हमारे पास मौजूद, लेकिन उसको हमारे लिए नफा बख्श अब नहीं बनाया, अब उसको हमारे लिए नुकसानदेह बना दिया। अब उसी नेमत से हमें नुकसान हो रहा है, हमें फायदा नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं है कि नेमत आपके पास से फिजिकली हटा दी जाए, फिजिकली दूर कर दी जाए, बल्कि उसी नेमत वाली चीज को जो है वो नुकसानदेह बना दिया जाए। यह भी अजाब की एक शक्ल है, यह भी अजाब है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ही तो है कादिर इस बात के ऊपर कि वो तुम्हारे यबअसु अलैकुम अजाबम मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल करे, यानी ऊपर से जो नेमतें नाजिल होनी थी
وہ نعمتیں جو ہیں وہ اب تمہارے لیے نقصان کا سبب بننا شروع ہو جائیں، نقصان کا سبب بننا شروع ہو جائیں، اوپر سے نازل ہونے والی نعمتیں. او من تحت ارجلکم، اور تمہارے نیچے جو تمہاری نعمتیں موجود تھیں، تمہارے پیر کے نیچے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہوئی تھی تمہارے لیے، اب وہ تمہارے لیے نقصان کا سبب بننا شروع ہو جائے. عذاب، عذاب اوپر سے، عذاب نیچے سے. نیچے کی نعمت تکلیف کا سبب بننا شروع ہو جائے. جب زمین ہلتی ہے تو وہی زمین جس میں سے ہمیں اپنا کھانا ملتا ہے، پینا ملتا ہے، اور اپنے رہنے کے گھر ملتے ہیں، اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں زمین سے مل رہی ہوتی ہیں، وہی زمین ایسے ہلتی ہے کہ پھر ہم کھڑے نہیں رہ پاتے، اور ہمارے وہی گھر جو اسی زمین سے ہم نے بنائے تھے، اسی کی مٹی، کنکر، پتھر، لکڑی، ساری چیزیں ملا کر کے وہی گھر جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے نیچے دب کر کے ہم میں سے کتنے جو ہیں وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاتے ہیں. تو وہی نعمت والی چیز زمین وہ عذاب بن گئی، مصیبت بن گئی. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تمہارے پیروں کے نیچے سے. او يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، یا يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا کے گروہ بنا کر کے تم لوگوں کو گروہ در گروہ توڑ دے. اللہ تعالیٰ تمہیں شیعن، یہ وہ شیعہ بھی اسی وجہ سے وہ لوگ شیعہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روافض جو ہیں اصل میں، کہ شیعان علی، ہم تو علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، کہنے کی بات ہوتی ہے، اصل میں کوئی نہیں ہوتے، لیکن یہ وہی لفظ ہے شیعہ. تو وہ گروہ بنا دے، اور تمہارے اوپر اس گروہ بندی کو، اس تفرقے کو تمہارے اوپر لباس کی طرح سے مسلط کر دے. جیسے بیگم صاحبہ لباس کی طرح مسلط ہوتی ہے نا، تو گرمی پہنچتی ہے بیگم صاحبہ سے، شوہر صاحب جو ہے وہ لباس کی طرح مسلط ہوتے ہیں نا، تو شوہر سے بیگم صاحبہ کو گرمی پہنچ رہی ہوتی ہے. یہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے بیوی اور شوہر کے لیے بھی، کہ وہ تمہارا لباس ہیں، وہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، یہ تمہارا لباس ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، شوہر کا ہونا بیوی کے لیے اللہ کی نعمت ہے، بیوی کا ہونا شوہر کے لیے اللہ کی نعمت ہے. لیکن لباس کو جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا سبب بنا دیتے ہیں تو پھر یہ عذاب بن جاتا ہے. اور لباس اگر عذاب بن جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دوسروں سے تو بھاگ کر کے چھپ جاتے ہیں نا کہیں پہ، رائٹ؟ لباس سے تو بھاگ کر کے نہیں چھپ سکتے نا، لباس تو اوڑھ کر ہی چلنا ہے جہاں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ویسٹرن کنٹریز کی طرح ابھی تک ہم نہیں ہوئے کہ لباس کے بغیر ہی چل دیے کہیں پر، تو لباس کے ساتھ ہی جانا ہے نا. تو وہ لباس اگر گرمی پہنچانا شروع کر دے تو پھر تو مستقل کی گرمی ہے نا، وہ اس سے آپ یو کینوٹ اسکیپ فرام اٹ، کین ناٹ اسکیپ فرام اٹ، ٹھیک ہے؟ تو یلبسکم شیعہ، کہ یہ جو تمہارے درمیان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، نفرتیں پڑ جاتی ہیں، یہ لباس کی طرح تمہارے اوپر مسلط کر دے. وَيُزِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے مزہ چکھا دے. یہ تیسرے قسم کا عذاب ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیں تو صحیح کہ ہم اپنی ان نشانیوں کو، ان باتوں کو، ان آیات کو کیسے پھیر پھیر کر کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، کیسے مختلف پیرایوں میں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، مختلف مثالیں دے کر کے، مختلف ریالٹی کے مینیفیسٹیشنز تمہارے سامنے کھول کھول کر کے ہم بیان کرتے ہیں. ورنہ ہمارا یہ مقام تھا کہ اگر ہم بس ایک ہی بات کو تمہارے سامنے ایک ہی دفعہ بیان کر دیتے ہیں نا، تو وہ بھی تمہارے لیے کافی تھا، کیونکہ تم تو ہمارے اوپر پلتے ہو، تم تو ہمارے اوپر جیتے ہو. ہم اگر تمہیں کھانا نہ دیں تو مر جاؤ گے، پینا نہ دیں تو مر جاؤ گے، سانس نہ دیں تم گھٹ کے مر جاؤ گے. تو ہمارا تو حق بنتا تھا کہ ہم خود ہی تم سے کہتے، خود ہی سمجھو کہ کیسے ہماری عبادت کرنی ہے، کیسے جو ہے وہ شیطان سے بچنا ہے، کیسے جو ہے وہ شرک سے بچنا ہے. ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر، اللہ نے، میں نے نہیں، اللہ نے احسان کیا کہ ہدایت نامہ بھیجا، اور اس ہدایت نامے کے اندر اچھی باتوں کو دہرایا بھی، بار بار دہرایا بھی، ایک ہی چیز کو بار بار دہرایا بھی کہ تم بھول جاتے ہو، تم مصروف ہو جاتے ہو دوسری چیزوں کے اندر، یاد دہانی کرائیں گے تو تمہیں یاد رہے گا. لیکن اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مختلف انداز سے گھما پھرا کر کے بھی، مختلف مثالوں کے ساتھ بھی تمہارے سامنے بیان کیا. اب تم سنتے نہیں، آج پھر وہی سہیل مسجد کے امام صاحب آج پھر وہی سننے والی آیات تلاوت فرما رہے تھے. تم سنتے نہیں, تم سنو ہی نہیں تو پھر قصور تو سارا کا سارا تمہارا ہے. ہم نے تو اپنی حجت پوری کر دی ہے, اپنے کلام کے اندر ہی اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ جو تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا, لیکن نہیں سنتے تو اب کیا کریں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور اس کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ حق تھا, یہ سچ تھا. انہوں نے اس کی تکذیب کری. کہہ دیجئے, قل, چوتھا قل ہے ان چند آیات کے اندر, لست علیکم بوکیل, میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں, میں تمہارے اوپر چوکیدار نہیں ہوں کہ میں تمہیں مار مار کے تم سے عمل کرواؤں, بلکہ میرا کام ہے تم تک بات کو پہنچا دینا, اور اللہ نے اگر کوئی حکم دیا اس کو نافذ کرنا, جب میرے پاس اتھارٹی آئے گی حکم نافذ کرنے کی تب میں اس کو نافذ کروں گا, ورنہ جب اللہ نے مجھے اتھارٹی نہیں دی, جیسے مکہ مکرمہ کی پوری زندگی 13 سال کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی نہیں ملی. سلطان, جس کو اتھارٹی سے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا, نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کی بعثت والی زندگی میں اتھارٹی نہیں ملی. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکم کو نافذ نہیں کیا, کسی حکم کو نافذ نہیں کیا مکہ مکرمہ کے اندر. مدینہ منورہ پہنچے, اتھارٹی مل گئی تو اللہ کے حکموں کو نافذ بھی کیا, لیکن جو پہنچانے والا کام تھا وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاری رہا اور مدینہ منورہ میں بھی جاری رہا, کیونکہ اصل کام تو پہنچانا ہوتا ہے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اتھارٹی ملے یا نہ ملے, لیکن پہنچانے کا کام یہ اتھارٹی ملنے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, یہ حکومت ملنے پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, رائٹ. کہ جی جب تک اسمبلی میں نہیں آئیں گے اور لوک سبھا میں نہیں آئیں گے اور کانگریس میں نہیں آئیں گے, اس وقت تک ہم لوگوں تک بات نہیں پہنچا سکتے, پہلے حکومت دو پھر ہم بات پہنچائیں گے پہلے حکومت دو پھر بات پہنچائیں گے. تو نبی علیہ السلام کو کون سی حکومت ملی تھی 13 سال تک, رائٹ. تو بات پہنچانا از ریگارڈ لیس, وہ تو ہر وقت ہم نے پہنچانا ہے, لیکن اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمیں نظام عطا کریں گے, وہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی تفصیل بھی اس کی ہے, لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, کہ میرے اوپر تمہیں سزا دینا اور نافذ کرنا, یہ تو میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں تمہارے اوپر, لیکن جو تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہو نا کہ اچھا عذاب کہتے ہو, لا کے دکھاؤ ذرا عذاب, لا کے دکھاؤ ذرا عذاب, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے, ایک جگہ مقرر ہے, وہ اسی پر ہی آئے گا. تمہاری ڈیمانڈز کی وجہ سے نہ تو عذاب آئے گا اور نہ میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں تمہارے پر اوپر عذاب لا سکوں. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب جب وہ آئے گا نا, ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا, لگ پتہ جائے گا تمہیں, ہمارے یہاں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا تمہیں, جب یہ عذاب اوپر سے یا نیچے سے یا درمیان سے تمہارے آئیں گے تو تم خود ان کو دیکھ لو گے. تو اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بھی ہم پھر ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں, کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ کے وسیع علم اور بے مثال قدرت کا یہ اثر مذکور تھا کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے. ریپیٹ کر لیتے ہیں خواتین کا, انشاءاللہ ریپیٹ کر کے بڑا ہی ہو جائے گا, کیونکہ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین, ان کی کلاس میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے, آپ لوگوں کے سامنے نہیں تھی, مردوں کے سامنے. ہمارے مشائخ خصوصاً ہمارے حضرت جی جو ہے نا, ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اردو زبان کے اندر جس کو کہتے ہیں ہی, اردو والا ہی جو چشمی ہاس سے لکھتے ہیں, اور ایک ہے اس کے اوپر صرف ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ ہی جو ہے نا وہ بھی بن جاتا ہے. تو ہی اور بھی کے اندر ایک نقطے کا فرق ہے, لیکن اس سے جنت اور جہنم کا فرق ہو جاتا ہے, آخرت کی جنت اور جہنم کا فرق بھی ہی اور بھی سے بن جاتا ہے, اور دنیا کی جنت اور جہنم کا فرق بھی ہی اور بھی سے بن جاتا ہے ایک نقطے سے. وہ کیسے؟ دنیا کے اندر ایسے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو پھر وہ گھر جہنم بن جائے گا, ٹھیک ہے. ایون اس گندے ماحول کے اندر بھی بیوی کا جو ہے نا وہ تصور ابھی تک وائڈلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ہمارے ماحول کے اندر الحمدللہ بھی بیوی جو ہے اس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کی ہی بیوی ہوں, او ہو, پھر اس کے بعد تو جی محبت, الفت اور وفا, وفاداری, سب کچھ ہی اور بھی. تو دنیا کی جنت اور دنیا کی جہنم ہی اور بھی کے درمیان ہے, اور اسی طریقے سے آخرت کی جنت اور آخرت کی جہنم بھی ہی اور بھی کے درمیان ہے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں آپ کا ہی بندہ ہوں، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے میں آپ کا بھی بندہ ہوں اور میں آپ کے علاوہ بھی کسی اور کا بھی بندہ ہوں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا سبب مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ وہ مشرک ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے مشائخ سے یہ بات سنی، ہمیں سمجھ میں آ گئی، امید ہے کہ سب کو یاد بھی ہوگی، لیکن اسی کو ہم آگے بھی کیوں نہیں لے کر کے جاتے؟ آگے لے کے جانے کا مطلب یہ کہ بھئی جس طرح بندگی اللہ ہی کی ہے، اللہ کی بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے مصیبت سے نجات بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا، مصیبت سے نجات اللہ ہی دیتا ہے، اللہ بھی نہیں دیتا کہ میرے فرینڈ سرکل اور میرے رشتہ دار اور میرے تعلق والے اور میرے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں رشتہ دار دوست احباب، ہمارے یہاں جو ہیں وہ تعلقات والے کہا جاتا ہے، تو وہ بھی مجھے نجات دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ نہیں دے رہے ہوتے تو اللہ دے دیتا ہے، کبھی وہ نجات دینے پہ قدرت نہیں رکھ رہے ہوتے تو اللہ دے دیتا ہے، ورنہ تو میرے رشتہ دار کافی ہیں، میرے دوست احباب بھی نجات دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، یا میں خود ہی کافی ہوں، اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، اتنا میں نے ڈگریاں حاصل کریں، اتنا میں نے محنت کری، اتنا میں نے جو ہے وہ اور کیا 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 بولیں، میں خود بھی کافی ہوں، میرے رشتہ دار اس کے بعد کافی ہیں، اور اللہ جو ہے نا وہ بھی ایک آپشن ہے میرے پاس، اللہ بھی ایک آپشن ہے، تو یہ بھی نجات دینے والا بھی اللہ ہے، نہیں، نجات دینے والا بھی اللہ نہیں ہے، نجات دینے والا اللہ ہی ہے، اسی طریقے سے عذاب دینے والا اللہ بھی ہے، عذاب دینے والا امریکہ بھی ہے، عذاب دینے والا جس پہ ناراض ہوتا ہے اس کو دوست بنا لیتا ہے، بس اس کے اوپر عذاب آ گیا۔ امریکہ کا ایک الگ دجال کا زمانہ ہے نا بھائی، تو دجال میں تو کام سیدھے طریقے سے نہیں ہوتا، فتنہ دجال کا مطلب ہی ہے کہ کام سیدھے طریقے سے نہ ہو، اوپر سے کچھ نظر آئے، اندر سے کچھ نظر آئے، اندر سے کچھ ہو، اصل میں یہ ہے فتنہ دجال، اس کو فریب کہتے ہیں، اس کو ڈیسیپشن کہتے ہیں۔ تو دجال کا جو سب سے بڑا ہے اس زمانے کے اندر، تو وہ بھی جو ہے نا جب کسی کے مت ماری جاتی ہے تو وہ اس کو دوست بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ڈکلیئرڈ ہے، یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ہے، جن لوگوں کو ورلڈ پالیٹکس کا پتہ ہے، جنہوں نے تھوڑا بہت کتابیں پڑھی ہیں یا خبریں ذرا غور سے توجہ سے پڑھی ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے، یہ ہنری کیسنجر نے کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی، یہ آن ریکارڈ موجود ہے، لیکن عجیب عجیب حال ہے ہمارا، خیر عجیب تو بہت ساری چیزیں، تو وہ بھی عذاب دیتا ہے، یہ بھی عذاب دیتا ہے، یہ بھی عذاب دیتا ہے، یہ بھی عذاب دیتا ہے، اور اللہ بھی عذاب دے دیتا ہے کسی کسی کو، میرے دشمن کو اللہ عذاب دیتا ہے، رائٹ، میرے دشمن کو جو ہے نا وہ اللہ عذاب دیتا ہے، اور باقی لوگ مجھے جو ہے یا میرے لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی طاقتیں عذاب دیتی ہیں، کیونکہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہاتھ دھو کر کے، میری مصیبت آئی ہوئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، تو وہ میرے اوپر عذاب کی طرح مسلط ہوئی ہوئی ہیں۔ قرآن عظیم الشان جو اللہ کی کتاب ہے نا، اگر ہم اس کو مان لیں، اللہ کی کتاب اگر ہم مان لیں، کہتے تو ہیں لیکن مانتے خال خال ہی ہیں، تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا، دے ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ کوئی عذاب، تو اللہ ہی عذاب دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ہر مصیبت کو وہی دور کر سکتا ہے، اور مصیبت کے وقت جو اس کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کی امداد اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، ہم تو نہیں دیکھتے، بڑا پکارتے ہیں، دن رات پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ہمیں تو نہیں نظر آتا اللہ تعالیٰ کی مدد آتے ہوئے، اس کی بھی وجہ ہے نا، ایسے کوئی تھوڑی، کیونکہ اس کو تمام کائنات پر قدرت بھی کامل ہے اور تمام مخلوق پر رحمت بھی کامل ہے، اس کے سوا نہ کسی کو قدرت کاملہ حاصل ہے اور نہ تمام مخلوق پر رحمت و شفقت۔ تو قدرت اس کی ہے، لیکن ہم تو اس کو پکارتے ہیں اور ہمارے اوپر سے عذاب ہی نہیں ٹلتا، ہماری مصیبت ہی دور نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو بھی ریپیٹ کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ خواتین میں یہ بہت تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم، ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے نہیں ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے نہیں ہوتے ہیں، اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، اب ظاہر ہے تفصیل تو پھر بہت ساری ہے نا، اب ساری طرح ایک وقت میں نہیں بیان ہو سکتی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم مصیبت کا ادراک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم مصیبت کو صحیح معنوں میں مصیبت سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم ایسی چھوٹی موٹی سی ایک، جیسے ناک میں مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی مصیبت، ہاں بھائی میں لوگ اس کان میں، ہم آج کل جو ہے نا کوئی واکنگ کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ کوئی خاص اسپاٹس ہیں، آپ لوگوں کو شاید پتا ہو، وہاں پہ مکھیاں بہت زیادہ بھن بھنا رہی ہوتی ہیں، تو وہ نا مکھی آ جاتی ہے اوپر، اور واکنگ کر رہا ہوتا ہوں ادھر مکھی بھن بھن، لٹرلی آپ یقین کریں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، وہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ مکھی، اور آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار وہ بھاگے میری جان چھوڑے، لیکن وہ بھن پھر واپس آ جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، لیکن مکھی کو اڑانا پھر بھی بہت آسان کام ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی مصیبت بنا سکتے ہیں اور بنا دیتے ہیں، لیکن مکھی اڑا دینا ایک بہت آسان مسئلہ سمجھا جاتا ہے. اب ہم اس کے لیے جو ہے وہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تو نہیں کرتے، اے اللہ یہ کیا مصیبت ہے، اے اللہ یہ اگر دور نہیں ہوئی تو میں نہیں بچوں گا، میرا کیا بنے گا، پلیز اس مکھی کو مجھ سے دور کر دیجئے، نہیں وہ تو ایک ہلکی سی چیز ہے، ہو جائے گی بھائی، خود ہی چلی جائے گی تنگ آ کر کے بالآخر، ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں مصیبت کا ادراک نہیں ہوتا کہ ہم کس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہیں. اس کی ہم نے مثال خواتین کی کلاس میں دی تھی، اور آپ کے سامنے بھی اکثر کے سامنے یہ بات ہو چکی ہے کہ کسی کے بچے کو 100 ڈگری جب بخار ہوتا ہے نا کسی کی اولاد کو، تو وہ ماں جو ہے وہ رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت کی اور صحت کی اور زندگی کی دعائیں نہیں مانگ رہی ہوتی. لیکن جب اس کو 106 ڈگریز بخار ہو جاتا ہے اور وہ اتر نہیں رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ جا کر کے ماں کو ڈاکٹر بھی مایوس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پھر بالآخر اس کو کہہ بھی دیتے ہیں اب آپ کے بچے کی بچنے کی امید نہیں نظر آ رہی ہے، اور ہم سارے آپشنز ایگزاسٹ کر چکے ہیں، اس وقت ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس دعا کے مقابلے میں جو 100 ڈگریز فارنہائٹ کے اوپر اس نے مانگی تھی. کیوں اس کے پاس اس کا اتنا بڑا فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اب اس کو جو ہے وہ کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی نجات نظر نہیں آ رہی ہوتی، اب اس کو سیویریٹی آف دا سچویشن سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے، اور اب جو وہ دعا مانگتی ہے نا وہ دعا بہت ہی مختلف دعا ہوتی. تو بات کیا ہے کہ مصیبت کا ادراک اس کو پہلے نہیں تھا. ہو سکتا ہے یہ جو 106 ڈگریز بخار پہنچا ہے یہ شروع تو 100 ڈگری سے ہی ہوا تھا، اندر ایک ٹیومر تھا، اندر ایک مسئلہ ایسا تھا جس نے اس کو خراب کر کے 106 تک پہنچانا تھا، اس کو پتا نہیں تھا اس والی بات کا. حالانکہ مصیبت تو موجود تھی، لیکن نو ون ٹولڈ ہر سو، شی ڈ ناٹ کنسلٹ اے ڈاکٹر، ہاسپٹل لے کے نہیں گئے، اس کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا، اس کی اسکیننگ نہیں ہوئی، پتا نہیں تھا، اس نے دعائیں نہیں مانگی. جب پتا چل گیا اور بتانے والے کے اوپر اس کا ایسا اعتماد تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اس نے بات کو مان لیا کہ اس کے بچنے کی امید نہیں ہے. حالانکہ اس ماں کو جو ہے نہ اپنے بچہ نہ اپنا بچہ پگھلتا ہوا نظر آیا، کہ وہ میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں بچے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اس کو میلٹ ہوتا ہوا. نہ اس نے اپنے بچے سے بہت زیادہ خون بہتا ہوا دیکھا، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ خون بہ رہا ہے، اب اس کو یقین آ گیا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا. نہ اس ماں نے موت کے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ایک بہت ہی بھیانک صورت میں اب بچے کی روح قبض کرنے والا ہے. ماں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، بیٹا ہے سو رہا ہے، تھوڑا سا گرم زیادہ ہو گیا ہے، پورا کا پورا ہے، نہ وہ پگھل رہا ہے، نہ اس میں سے خون نکل رہا ہے، نہ جو ہے وہ موت کا فرشتہ آیا ہے، اب کیوں رو رہی ہے، اب کیوں گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے؟ کیونکہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا. اس کو اعتماد ہے اس ڈاکٹر کی بات کے اوپر، اس کو اعتماد ہے اس میڈیکل سائنس کے اوپر، اس کو اعتماد ہے اس ادارے کے اوپر جس ادارے کے اندر وہ ڈاکٹر کام کرتا ہے، جس کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کو اعتماد ہے ان ساری ٹیکنالوجیز کے اوپر جن ٹیکنالوجیز سے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر موجود ٹیومر کو ڈائیگنوز کیا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر بتایا ہے کہ یہ اب نہیں بچے گا. خود تو نہیں اس نے یہ ساری چیزیں معلوم کر لی نا، اس کو آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہا یہ سب کچھ، اس کو کانوں سے سنائی تو نہیں دے رہا، اس نے ٹچ اینڈ فیل تو نہیں کیا ہے، اس نے اس کو ٹیسٹ تو نہیں کیا اپنے سینسز سے. اعتماد ہے اس کو اس پورے کے پورے نظام کے اوپر، اس علم کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر، اس وجہ سے اب جو ہے وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، فکر کر رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تم ایسا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا قرآن بتا رہا ہے کہ تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے قادر ہے اس بات کے اوپر، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تمہارے اندر سے بھی، درمیان سے بھی. ہم توجہ نہیں دیتے اس بات کے اوپر، ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. نعوذ باللہ، ایسا ہی نہیں ہے کیا یہ کہ جیسے کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی آ کر کے ہمیں آج گھر کے اندر گھس کے کہنا شروع ہو جائے تمہارا بچہ نہیں بچے گا. چل بے چل، تم کون ہوتے ہو مجھے بولنے والے کہ تمہارا بچہ نہیں بچے گا؟ تمہیں کیا پتا میرے بچے کے بارے میں؟ تمہیں کیا پتا میڈیکل سائنس کے بارے میں؟ تمہیں کیا پتا موت اور زندگی کے بارے میں؟ تم ہوتے کون ہو بتانے والے کہ میرا بچہ نہیں بچے گا؟ اللہ معاف کرے ہمیں، ہم پر رحم کرے. کیا ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ہے؟ وی ڈونٹ پے اٹینشن، وی ڈونٹ پے اٹینشن، وی ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، وی ڈونٹ ٹیک دا قرآن سیریسلی. ہم قرآن مجید کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ الحمدللہ بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ سے میں یہ بات نہیں کر رہا لیکن جنرل بات تو یہی ہے نا، جنرل تو یہی بات ہے نا. تو ہمارا اعتماد ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے لیکن دوسرے وسائل کے اوپر، سورسز کے اوپر، افراد کے اوپر، سسٹمز کے اوپر ہمارا سارا اعتماد ہے. اینڈ وی ٹیک دم ویری 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 سیریسلی. تو فرمایا کہ مذکور الصدر آیات میں قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کا، یعنی اس کو سم اپ بس یہی کرنا کہ بھائی مصیبت کا ہم ادراک نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن جو علم والا ہے، سمجھ والا ہے، تو ہم اس کے اوپر کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ یا اس سے اس کی تفصیل کیوں نہیں پوچھتے؟ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سے انگیج کیوں نہیں ہوتے جا کر کے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فلانا کام کرنے کے اندر میری بربادی کیسے ہے، میری اولاد کی بربادی کیسے ہے، آپ مجھے سمجھا دیجئے. آپ جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے یہ بربادی کا سبب ہے، یہ جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے یہ انسانوں کو روحانی موت کا شکار کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، لیٹس گیٹ انگیجڈ. ہم انگیج ہوں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں نا. ٹھیک ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، بھائی عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، وہ عقلی طور پہ آپ کو دلائل دے کر کے سمجھا دیں گے. شواہد بھی بہت سارے موجود ہیں، کوئی کم شواہد تو موجود نہیں ہے کیسے کیسے جو ہے وہ دنیا غرق ہو رہی ہے اور کیسے کیسے عذاب لوگوں کی زندگی میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم انگیج بھی نہیں ہونا چاہتے، علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. مذکور الصدر آیات میں قدرت کاملہ کی دوسرے رخ کا بیان ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ کوئی عذاب، کوئی مصیبت اور کیسی ہی بڑی سی بڑی آفت ہو اس کو ٹال سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی طرح اس کو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ جب کسی فرد یا جماعت کو اس کی سرکشی کی سزا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کا عذاب اس کے لیے آسان ہے. کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دنیا کے حکام کی طرح اس کو نہ کسی پولیس اور فوج کی حاجت ہے اور نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے. اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں مختلف پارٹیوں میں بانٹ کر آپس میں بھیڑا دے اور ایک کو دوسرے کے عذاب میں ہلاک کر دے. تو عذاب الہی کی پھر تین قسمیں یہاں پہ بیان کی، ایک جو اوپر سے آئے، دوسرے جو نیچے سے آئے، تیسرے جو اپنے اندر سے پھوٹ پڑے. پھر لفظ عذابن کو اس جگہ تنوین کے ساتھ نکرہ لا کر عربی قواعد کے اعتبار سے اس پر بھی متنبہ کر دیا کہ ان تینوں قسموں میں بھی مختلف قسمیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی خالی ایک طرح کا اوپر سے عذاب کہ بس بارش کی شکل میں آئے گا، نیچے زلزلے کی شکل میں آئے گا اور درمیان میں جو ہے وہ جنگ کی شکل میں آئے گا، نہیں، اس کی بہت ساری مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اوپر سے عذاب آنے کی مثالیں پچھلی امتوں میں بہت سی گزر چکی ہیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام پر بارش کا سخت سیلاب آیا، قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا، قوم لوط علیہ السلام پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، آل فرعون پر خون اور مینڈک وغیرہ برسائے گئے، اصحاب فیل نے جب مکہ پر چڑھائی کی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکریاں برسائی گئیں جن سے وہ سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح رہ گئے. تو یہ جو ابابیل کا جو عذاب آیا تھا اصحاب فیل کے اوپر، یہ بھی اوپر سے آیا تھا. اسی طرح اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں. یہ بھی ایک عذاب ہے ویسے, اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا عذاب. ایک سادہ سا جو ہے نا وہ بھونکو ہوتا ہمارے پاس, بہت سیدھا سیدھا, یہ ٹیکنالوجی اتنا زیادہ لے کر کے آئیں گے نا اتنا یہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک عذاب ہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہوں کو. اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی پچھلی قوموں میں مختلف صورتیں گزر چکی ہیں. قوم نوح علیہ السلام پر تو اوپر کا عذاب طوفان بارش کے ساتھ اور نیچے کا عذاب زمین کا پانی ابلنا شروع ہو گیا. غرض اوپر اور نیچے کے دونوں عذاب میں بیک وقت گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر نیچے دونوں سے آیا تھا یہ. اور قوم فرعون پاؤں تلے کے عذاب میں غرق کی گئی, یعنی سمندر نے اس کو غرق کر لیا. قارون بھی ماں اپنے خزانوں کے اسی عذاب میں گرفتار ہوا اور زمین کے اندر دھنس گیا. یہ بیڈ ٹائم سٹوریز تو نہیں ہے نا, کتاب ہدایت ہے, کتاب سٹوریز نہیں ہے کہ رات کو بچوں کو سلانے کے لیے پڑھا دیا جائے, سنا دی جائے یا ایسی کسی اور موقع کے اوپر. تو بھئی یہ تو عذاب کے واقعات ہماری ہدایت کے لیے اور ہمارے عبرت کے لیے ہیں اگر ہم غور سے سنیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے کانوں کے ذریعے سے جو چیز انٹر ہو رہی ہے اس کو پروسیس کریں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہم ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں. یہ خاص آج کل کے دور میں, کیونکہ سیاسی عذاب آج کل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں اور زیادہ کنٹینیویشن ان کے اندر ہوتی ہے سیاسی عذاب کے اندر. باقی زلزلہ آتا ہے چار دن کے بعد بھول جاتے ہیں, کہیں اور پہ زلزلہ آئے گا جب اس کے بعد پھر یاد آئے گا زلزلہ. جن کے اوپر آیا تھا بس وہی چند دنوں تک زیادہ بھگتتے رہتے ہیں, باقی سارے کے سارے بھول جاتے ہیں کیونکہ اگلی نیوز آ رہی ہوتی ہے. پھر سیاست والی نیوز جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی, اور یہ مستقل کی ایک چل رہی ہے اور چلتی ہی رہے گی. کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں, اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے نوکر, غلام, خدمتگار یا ماتحت ملازم, بے وفا, غدار, کام چور, خائن جمع ہو جائیں. تو اوپر اور نیچے کی یہ دونوں صورتیں, اوپر کے حکمران یا نیچے کے خدام اور کام کرنے والے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کی تائید ہوتی ہے. مشکات شریف میں بحوالہ شعب الایمان بیہقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے, کما تکونون کذالک یؤمر علیکم. نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, یعنی جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور امراء تم پر مسلط کیے جائیں گے. اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے حکام و امراء بھی رحم دل, انصاف پسند ہوں گے, اور تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے. مشہور مقولہ اعمالکم عمالکم کا یہی مفہوم ہے. یہ تو مقولہ ہے نا, حدیث یہ نہیں ہے, لیکن حدیث تو یہ ہے. کوئی فون کال کر دیں اپنے گھر والوں کو اور وہ کافی ہوگا انشاءاللہ. چل رہا ہے, اچھا یہاں پہ نہیں چل رہا. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, یہ تو حدیث مبارک ہے, یعنی نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے نا. اور نبی علیہ السلام اپنی طرف سے تو نہیں غصہ ہو گئے تو اب کوئی چیز بول دی جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا. ہم کہتے ہیں نا غصہ آتا ہے تو کوئی چیز بول دیتے ہیں, حقیقت میں وہ نہیں ہوتی ہے. کیا نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم ایمان والے نہیں ہیں, کیونکہ اسی کو تو ایمان کہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر اعتماد. اب ہم کہنے کہ نہیں حکمران تو اپنی غلطی کی وجہ سے آئے ہیں, ہماری غلطی تو اس میں کوئی شامل نہیں ہے. ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے نا, چاہے انڈیا میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کسی جگہ پر ہو, جی میری کون سی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسلط ہوا ہے اور فلانا جو مسلط ہوا تھا یا آگے جو ہے وہ کوئی مسلط ہوگا, میری اور آپ کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو ان کی غلطی ہے, ایوان والوں کی یا سیاست کے منصب والوں کی. سنیے, مشکات میں بحوالہ حلیہ ابن نعیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں سب بادشاہوں کا مالک اور بادشاہ ہوں، سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلوب میں ان کی شفقت و رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی ہے، کوئی مولوی صاحب پیر صاحب بھی یہ بات نہیں کہہ رہے۔ میں ان کے حکام کے دل ان پر سخت کر دیتا ہوں، وہ ان کو ہر طرح کا برا عذاب چکھاتے ہیں، اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، اپنے اوقات ضائع نہ کرو سوشل میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر۔ بینگ اویئر از ون تھنگ کہ ہاں بھائی پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، بس مردوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ آپ جو ہے وہ خانقاہ کے اندر بیٹھ جائیں، آج کل تو یہ زمانہ سسٹم ختم ہو گیا، غاروں میں جا کر کے اپنی زندگی گزاریں، یہ تو ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے مشائخ کی آج کے دور میں، یہ تو اساتذہ کرام کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ سب کچھ سننا چھوڑ دیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس کے دم میں لگے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دن رات جو ہے وہ اس کے اوپر اپڈیٹس، اور خود بھی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی جو ہے وقت ضائع کرے چلے جا رہے ہیں۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تم حکام اور امراء کو برا کہنے میں اپنے اوقات ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع اور اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ، اپنے عمل کی اصلاح کی فکر میں۔ یہ شیخ تصوف خالی نہیں فرما رہے ہیں، نقشبندی بزرگ نہیں فرما رہے ہیں، چشتی بزرگ نہیں فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ تاکہ تمہارے سب کاموں کو وہ درست کر دے۔ اسی طرح ابو داؤد نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر اور حاکم کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو اچھا وزیر اور اچھا نائب دے دیتے ہیں کہ اگر امیر سے کچھ بھول ہو جائے تو وہ اس کو یاد دلا دے، اور جب امیر صحیح کام کرے تو وہ اس کی مدد کرے، اور جب کسی حاکم و امیر کے لیے کوئی برائی مقدر ہوتی ہے تو برے آدمیوں کو اس کے وزراء اور ماتحت بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو صورتحال بتائیں ان دونوں حدیثوں کے اندر، یہاں تک تو آواز جائی رہی ہوگی اس کے بغیر بھی، خیر، یہ دونوں جو صورتحال بتائی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے برے حکام مسلط کیے جاتے ہیں، اور نیکیوں اور گناہوں کی وجہ سے برے خادم بھی مسلط کیے جاتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن یہ دونوں رولز ہیں، یہ دونوں رولز ہیں، لیکن ان کے اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ان کے اندر ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ بہت نیک حکام ہوں، نیچے والے جو ہیں ان میں بہت سارے فسادی آ جائیں، بہت سارے جو ہیں وہ بلوائی آ جائیں، بہت سارے جو ہے وہ غدار آ جائیں، ایکسیپشن ہوتی ہے وہ، اور وہ ایکسیپشن بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، خلیفہ رسول ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں، اصحاب رسول میں سے ہیں، اور ان کے دور حکومت کے اندر نیچے اتنے سادے بلوائی بھی آ گئے، اگرچہ کہ نیک بھی بہت تھے اور کثرت تو نیکوں کی ہی تھی، لیکن اتنے بلوائی آ گئے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے اندر بھی اس قسم کے مسئلے چلتے رہے، لیکن اب کیا پتا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے نعوذ باللہ ہم علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں گے کہ وہ ان کے قصور تھے، ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے ان کے دور حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہوا، تو بھائی اس طرح تو آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ مرتدین نہیں آ گئے، تو کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قصور تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافقین نہیں ہوتے تھے؟ جب اس طرح سے جائیں گے تو پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ نہیں چھوڑیں گے کہ منافقین کا وجود جو ہے مدینہ منورہ میں، نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصور تھا؟ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل بھی نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کو فالو کریں یا ان باتوں کو فالو کریں؟
इसका साफ और सीधा जवाब यही है कि किसी के अमल को शरीयत के तराजू पे तोला जाएगा। अगर हुक्मरान है, अगर उसका अमल शरीयत के मुताबिक है, तो अब उसके नीचे वाले कितने ही बलवाई हो, कितने ही फसादी हो, कितने ही गद्दार हो, यह उसूल उसके ऊपर नहीं अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर उसका अपना फेल जो है वह बेहयाई, बदतमीजी, बेशर्मी, जुल्म और फसाद का है, जैसा कि इस वक्त दुनिया के अंदर हो रहा है, तो अब जो है वो उसके नीचे जो गद्दारी हो रही है, जो तमाशे हो रहे हैं, फसाद हो रहा है, वो उसके आमाल की वजह से हो रहा है। और यही मामला जो है वो अवाम के साथ भी है। अब अवाम का भी यही मामला है कि अवाम अगर नेक है तब, यानी शरीयत के मुताबिक उनका अमल है, तब तो उनके ऊपर जो हाकिम है वो कहलाएंगे कि भाई ये एक एक्सेप्शनल केस है, नेक अवाम के ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो उनकी आजमाइश के लिए भेजे। लेकिन अगर अवाम का अमल शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, बदतमीजी और बेहयाई के अंदर मुब्तला है, हुकूमत उनको फोर्स नहीं कर रही गुनाह करने के ऊपर, लेकिन अपनी मर्जी से गुनाह करते हैं, अपनी मर्जी से जो है वो शरीयत के खिलाफ जाते हैं, अपनी मर्जी से ईमान की टीवी को ला करके घर में रखते हैं और उसके साथ अपना दिल बहलाते हैं, जिसको टीवी कहा जाता है। कौन सी हुकूमत आपको फोर्स कर रही होती है कि आप टीवी को ला करके अपने घर के अंदर रखें? कौन सी हुकूमत आपको फोर्स कर रही होती है कि आप इस किस्म की हरकतों के अंदर, जिसमें कि अल्लाह ताला के हुक्मों को आप खुद तोड़ रहे होते हैं, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं फोर्स कर रहा आपको तोड़ने के लिए, प्रेसिडेंट तो नहीं फोर्स कर रहा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो आपको नहीं फोर्स कर रहा, खुद तोड़े चले जा रहे हैं ना अल्लाह के हुक्मों को। तो इस वजह से कहा जाएगा कि ये जो हुक्काम है ये अजाब है अल्लाह ताला का, ये ऊपर से आने वाला अजाब है। तो ये है क्राइटेरिया। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो कि हमें बताया गया है कि हम अल्लाह ताला से रुजू करें, अपने आमाल की इस्लाह की फिक्र के अंदर लगें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बगावत करना, रिवोल्ट करना, ये इसका हल नहीं है। इस रिवोल्ट के जरिए से सिर्फ और सिर्फ फसाद बढ़ता है। बल्कि पिछले दिनों भाई से बात हो रही थी, आलिम दीन भी थे, हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, कि ये जो आजकल कैमरों का सिस्टम बन गया है ना, फेस रिकग्निशन, आप जहां जा रहे हो, बात भी सुन लें और याद रखें इस बात को, आपका फेस रिकग्नाइज किया जा रहा है, डेटाबेस के अंदर एक एक चीज मौजूद है आपके बारे में, एक एक चीज आपके बारे में मौजूद है, आपकी फिंगरप्रिंट्स, तो क्या आपके रेटिना स्कैन और आपके चेहरे मोहरे और आपकी हरकतें और आपके घर बार सब कुछ मौजूद है। डोंट इवन थिंक ट्वाइस अबाउट इट। नहीं नहीं उनको नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है बच्चू, सब पता है। हजार लोग भी होंगे ना, एक एक बंदे का अलग अलग स्पेस फेस जो है ना वो स्कैन किया जाएगा। तो उन आलिम दीन सही बात हो रही थी कि अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर, ये जो है ना टेक्नोलॉजी, ये अल्लाह का एहसान है जो कि अल्लाह ताला ने इन हुक्मरानों के हवाले की हुई है। क्यों? इसलिए कि हम खुदा से तो डरते नहीं है, अल्लाह से डर के तो सीधे रहते नहीं है, ठीक है, जिसने के किरामन कातबैन जो है वो यहां पे बिठाए हुए थे, जो कि एक एक चीज जो है वो इससे भी ज्यादा तफसील के साथ नोट कर रहे थे, उनका तो हमें खौफ नहीं, उनका तो हमें फिक्र नहीं कि हम सीधे रहें और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। तो अब हुक्मरानों की ही खौफ जो है ना, ये भी अल्लाह का एहसान ही है, ताकि सीधे रहो, ताकि सीधे रहो तुम, ठीक है, जरा इधर उधर करिए ना, ऐसा पकड़ के तुम्हें अंदर बंद करेंगे या ऊपर पहुंचाएंगे कि तुम्हारे नस्लें याद करेंगी, तुम्हारी नस्लें याद करेंगी, जैसे कि कर रही हैं बहुत सारे लोग, इन लोगों की नस्लें इस वक्त। सीधे रहो, सीधे रहने का मतलब अल्लाह के हुक्म को सीखो, अपने गुनाहों के ऊपर तौबा करो, जो अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जो कुछ किया था उसके ऊपर तौबा करो, और जो करना है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक करो, उससे आगे पीछे जाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। और जो तुम्हारे ऊपर अजाब मुसल्लत है उसके ऊपर अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह ताला से माफी मांगो, तौबा करो। तौबा की मेहनत करने की जरूरत है, खुद भी तौबा करना और अल्लाह के बंदों और बंदियों को भी बताना कि अल्लाह का दीन, अल्लाह का हुक्म क्या है और हम क्या करते फिर रहे हैं। जो हालात बुरे हैं हमारी जिंदगियों में, घरानों में हो या घर के बाहर हो, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की वजह से है, और जो भी अजाब है वो अल्लाह ही ने मुसल्लत किया हुआ है, और इससे निजात भी सिर्फ
اور صرف اللہ ہی نے دینی ہے، کسی دوسرے نے نہیں دینی ہے. ہنگامہ اور فساد کرنے سے کوئی نجات نہیں ملنی ہے، بلکہ چھوٹی مصیبت اگر ابھی ہے تو ہنگامے کے بعد وہ بڑی مصیبت بن جائے گی، وہ بڑا عذاب بن جائے گا. تو مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہوتی ہے اگر وہ توبہ کرنے کے لیے، اگر وہ واقعی مومن ہو، اور مومن وہی ہوتا ہے جو کہ توبہ کی طرف پھر توجہ کرتا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. توبہ کلمات پر کے دعا کر لیتے ہیں، جلدی پھر مغرب ہونے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہماری توبہ کو اور اس پہ استقامت عطا فرما دے. جو معمولات بتاتے ہیں ان سے استقامت میں مدد ملتی ہے. کل چھ معمولات ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ بتاتے ہیں، وہ سن لیجئے پھر دعا مختصر کر لیں گے. پہلا کہ صبح شام استغفار کی تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح بھی 100 دفعہ، شام بھی 100 دفعہ، اگر 100 نہیں ہو سکتا تو 50، نہیں تو 25، نہیں تو 20، لیکن کچھ ترتیب بنا لیں صبح اور شام استغفار کی تسبیح کرنے کا. دوسرا درود شریف کی تسبیح بھی اسی طریقے سے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، نہیں ہو سکتا تو کم کر لیں لیکن کچھ اس کی ترتیب بنانی شروع کر لیں. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. تو یہ تین پڑھنے کے معمول ہوتے ہیں، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف. 4, 5, اور 6 یہ پڑھنے کے نہیں بلکہ کرنے کے معمول ہیں. مطلب یہ کہ چوتھا معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا، علم اور ارادے سے ہر قسم کے گناہوں کو ترک کر دینا، یہی چوتھا معمول ہے. اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ظاہر ہے گناہ چھوڑنے کے لیے گناہوں کا علم ہوگا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں، تبھی گناہ چھوڑیں گے. پتہ ہی نہیں کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں تو کیسے چھوڑیں گے. تو علم اس کے لیے شرط ہے. تو وقوف قلبی چوتھا معمول ہوا. پانچواں معمول مراقبہ کرنا ہوا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کے بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے اپنے دل کی طرف متوجہ رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے، یعنی کسی شیخ کے ساتھ اپنا ایک اصلاحی تعلق بنا کر کے پھر ان سے اپنے پرسنل معاملات کے اندر رہنمائی حاصل کرنا، ڈسکس کرنا، تاکہ شیطان جو ہمیں کنفیوز کرتا ہے، وساوس ڈالتا ہے اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس سے ہم بچ کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. یہ رابطہ شیخ کا معمول ہے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی بری باتوں سے، برے انجام سے،
اے اللہ برے ماحول سے ہماری ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنے دوستوں میں شامل فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ دین کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے احکامات کی، اے اللہ اپنے تقاضوں کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس راستے میں ہمارے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں اپنے رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قبولیت کا معاملہ فرما، اے اللہ قبولیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر کیسے کھول کھول کے اور پھیر پھیر کر کے چیزیں ہمارے سامنے بیان فرما دی ہیں، اے اللہ اس عظیم ترین نعمت قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور سیرت، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب تک ہم نے اپنی زندگی ان کو بالکل پسے پشت رکھ کر کے گزار دی، اے اللہ دنیا کے کیسے کیسے علوم حاصل کیے، کیسے کیسی باتیں سیکھیں، لیکن اے اللہ جو اصل بات تھی جس نے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بلکہ اس مختصر سی زندگی میں بھی ہمیں فائدہ پہنچانا تھا، نقصانات سے بچانا تھا، اے اللہ اس کی طرف ہم نے توجہ نہ کری، اے اللہ اس کو ہم نے وہ اہمیت نہ دی، اے اللہ اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کری، اے اللہ اس کے لیے ان اصولوں کو بھی ہم نے استعمال نہیں کیا جو دنیا کی چند چیزوں کو، اے اللہ بے قیمت چیزوں کو سیکھنے میں ہم جن اصولوں کو فالو کیا کرتے ہیں، اے اللہ انہی اصولوں کو اگر ہم دین بھی سیکھنے کے لیے فالو کرتے تو دین ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتا، لیکن اے اللہ ہم نے یہاں بہت زیادہ کمی کی کوتاہی کری ہے، اے اللہ بہت غلطیاں کری ہیں، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم آپ سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ آپ نے اپنے قرآن کے اندر نجات کا بتایا کہ آپ ہی تو ہیں جو کہ ہمیں نجات دیتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے نجات کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم اس بات کے اوپر مطمئن ہیں کہ آپ کے علاوہ اور کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا، اے اللہ اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہماری ہر قسم کی ظاہری باطنی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی عذاب بھی دینے والے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کے عذاب سے، آپ کی دوری سے، آپ کی ناشکری سے، اے اللہ آپ کی غضب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ باقی ماندہ زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے، اے اللہ آگے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کے لیے کفارہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم یہاں پر آپ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے دین کی نسبت سے آپ اللہ، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اپنی دوسری مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہ آ کے بیٹھے، اے اللہ آپ کے کلام کو سنا، اس کلام کی تشریحات کو سنا، اے اللہ سمجھنے کی کوشش کری، اے اللہ یقیناً اس کے اندر بھی ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، اے اللہ یہ محض آپ کی توفیق تھی کہ آپ نے آنا ممکن بنایا، اے اللہ آپ نے دل کے اندر اس کا خیال پیدا کیا، اے اللہ کسی کو اس کے اوپر ہمیں مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس کے اوپر ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے وعدے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے اس کے اوپر آپ اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اے اللہ اس قسم کے محافل اور اس قسم کے مواقع ہمارے اوپر بڑھا دیجئے اور ان کو ہمارے لیے زیادہ نفع بخش بنا دیجئے، فائدہ حاصل کرنے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ اپنی زندگیوں کو اچھے رخ پہ ڈالنے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر مزید بڑھا دیجئے اور اے اللہ کفران نعمت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا، اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں، اپنا وقت پیش کیا، اے اللہ جو خواتین اس کا سارا انتظام کرتی ہیں، ہمارے کھانے پینے کا، ناشتے پانی کا انتظام کرتی ہیں، اے اللہ ان سب حضرات و خواتین کو اپنی محبت میں سے وافر حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی شدید محبت ہم سب کے لیے، اے اللہ فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو خصوصاً ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو اور ہمارے دیگر اساتذہ کرام اور مشائخ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو آگے بھی تیماردار جو بھی اے اللہ ٹریٹمنٹ پروسیجرز ہیں، اے اللہ ان کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے، دیجئے، اے اللہ کامیاب بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.